علی رضی اللہ تعالی عنہما نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھو تھو، پھینکو پھینکو، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، اور بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ان کو نظر آ جائے اور بیچارے سمجھتے نہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالکل ہی چھوٹے، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کھانے کی چیز ہے بھی یا نہیں۔ یہ ایک طبعی بچوں کی صفت ہے، ان کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے سیدھے منہ میں ڈالتے ہیں۔ حضرت حسن نے دیکھا کھجور پڑا ہوا ہے، کیا جانے صدقہ کیا ہوتا ہے اور کیا چیز کھانی چاہیے اور کیا نہیں، تو کھجور انہوں نے منہ میں ڈال لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہو، تھوکو تھوکو تھوکو، تمہیں صدقے کا کھجور کھا لیا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، صدقے کا کھجور کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بیان فرما دیا۔ ہمارے لیے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے۔ صدقہ کھانا، زکات کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ ایک بات تو اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرماتے کہ یہ لوگوں کے مال کا گویا کہ میل ہے، اسی لیے آپ نے جو الفاظ استعمال فرمایا اس میں اس طرح کہ تھو تھو، یہ کھانا صحیح نہیں، مت کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ مالوں کا میل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کھائے۔ اور دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ قوموں میں ایک دھندا لوگوں نے بنا رکھا تھا، جو ان کے پروہت ہوتے تھے، مذہبی پیشوا ہوتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ نظام طے تھا کتنے فیصد ان کو دینا۔ تو گویا کے کھانے پینے کا ایک پورا نظام انہوں نے اپنے لیے قائم کر رکھا۔ آپ دیکھیے آج بھی ہر مذہب میں آپ کو اس کا نظام ملے گا، یہاں تک کہ جو مسلمانوں میں منحرف فرقے ہیں ان کے ابھی نظام، جو بوہرے ہیں ان کا جو بہت بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا جس کو سیدنا کہتے ہیں، اس کے لیے فکس میں فیصد اس کو جانا ہے، ملنا ہی ہے، کتنا ہی بڑا تاجر ہو کوئی بھی۔ اور ہر جگہ، ہر مذہب میں، ہر فرقے میں آپ کو یہ سلسلہ نظر آئے گا کہ جو ان کے مذہبی ذمہ دار ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک نظام طے۔ نظام کون بنانے والا ہے؟ خود ہی وہ نظام بنانے والے، اپنے لیے انہوں نے طے کر لیا کہ اتنے فیصد ہم کو ملنا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ جو مالداروں کے مال میں سے نکلنا تھا، ایک شرط تھی اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما دیتے کہ اس میں اتنے فیصد ہم کو یا ہماری اولاد کو دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی کہ اوروں کو تو ملے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں جو ہے، آپ کے جو خاندان کا کہلاتا ہے، اس کے لیے زکات کا مال کھانا ناجائز قرار دے دیا۔ گویا کہ راستہ ہی بند کر دیا۔ اب مسئلہ ہی نہیں رہ گیا کہ وہ اپنے لیے دولت اور مال کو جمع کرے. اب اس میں ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ جو زکات و صدقے کا مال ہے جب یہ میل ہے تو بیچارے کیا یہ غریب ہی رہ گئے میل کھانے کے واسطے, ان کو سب کا میل کھلایا جا رہا ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ جو مال غریبوں کے لیے جائز قرار دیا گیا اس لیے جائز قرار دیا گیا کہ غربت کی چھلنی ان کے پاس, یہ جو میل ہے جب ان کے پاس جاتا ہے تو بالکل فلٹ ہو جاتا ہے, ایسا چھن جاتا ہے کہ جو کچھ میل کچیل تھا وہ سب الگ ہو جاتا ہے اور سالڈ مال الگ ہو جاتا ہے. تو غریبوں کے پاس پہنچنے کے بعد جو اس کی گندگی ہے وہ گندگی باقی نہیں رہتی, وہ چھن جاتی ہے. غربت کی چھلنی ہر ایک کے پاس تو ہوتی ہے. اب کوئی امیر کھائے اس کو بیٹھ کر تو ساری غلاظت کھا جائے گا, وہ ساری گندگی کھا جائے گا, اس کے پاس فلٹر مشین ہی نہیں. یہاں امیروں کے پاس فلٹر مشین ہوتی ہے پانی کی, اور یہاں غریبوں کے پاس فلٹر مشین ہے مال کو پاک کرنے کی. جو زکات و صدقے کا مال ان کو دیا جاتا ہے وہ ان کی غربت کی چھلنی میں پاک ہو جاتا ہے, معاملہ ختم. اور اس کی بہت واضح دلیل ہے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت پک رہا, آپ کو گوشت مرغوب تھا, تو حضرت عائشہ صاحب نے کہا بھائی پکڑائے لے کر آؤ, اس کو نکالو کھلاؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ تو بریرہ کا ہے, بریرہ باندھی تھی, مسلمان تھی, سمجھدار تھی, حضرت عائشہ سے بڑا تعلق تھا, ان کے پاس بار بار آتی جاتی تھی ان کے گھر میں. ان کا یہ وہی واقعہ ہے, پھر وہ آزاد بھی ہو گئی. ان کے ایک شوہر تھے, سلام مغیث تھا. آزاد ہونے کے بعد یہ اسلام کا قانون ہے کہ بیوی چاہے تو رشتے کو باقی رکھے اور چاہے تو ختم کر. وہ چاہتی تھی کہ رشتہ ختم ہو جائے. وہ مغیث جو تھے وہ بےچارے حقی اور بہت کم شکل کے تھے, معمولی شکل, ان کو پسند نہیں تھے حضرت بریرہ. حضرت بریرہ کو ان سے بالکل تعلق نہیں تھا اس طرح. تو جب وہ آزاد ہوئی تو ان کو اجازت ملی کہ چاہے تو رشتے کو باقی رکھیں چاہے تو ختم کر دیں. تو انہوں نے چاہا کہ رشتہ ختم ہو. حضرت مغیث ان کو بہت چاہتے تھے. انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول سے سفارش کر دیجئے رشتہ ختم نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا, وہ تو آتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے عجیب بات پوچھی کہ اللہ کے رسول, یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مشورہ ہے, حکم نہیں ہے, تمہارا جو جی چاہے وہ کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں معذور, میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, آپ اجازت دے دی, رشتہ ختم ہو گئے. انہی کا واقعہ ہے, ان کی اسی زمانے کا واقعہ جب وہ باندھی تھی, کسی نے ان کو دیا زکات صدقے کا مال, دیا گوشت خرید کے لائیں, یا گوشت ہو سکتا ہے صدقے میں دیا ہوں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں لا کر پکا رہی, اور ان کے گھر میں پکانے کا سامان بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے سوچا عائشہ کا پکائیں گے اور کھا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور کہا کہ مجھے لاؤ, تو عائشہ نے بتایا کہ یہ تو بریرہ کا ہے اور صدقے کا ہے. اب وہ جو جملہ آپ نے فرمایا اس سے آپ اندازہ کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ لہا صدقہ ولنا ہدیہ, ان کے لیے صدقہ ہے اور اب ان کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے. اگر اس کے اندر نجاست اور گندگی باقی رہتی تو آپ کیا اس کا استعمال فرماتے؟ معلوم یہ ہوا غریب کے پاس پہنچ کر وہ مال چھن گیا, وہ پاک صاف ہو گیا, یہاں تک کہ اب نبی کے استعمال کے بھی قابل ہو گیا. تو اب یہ کوئی سمجھے غریب بیچارہ کہ ہمیں زکات کا مال مل گیا, ہمیں تو گندگی مل گئی, اس کے لیے گندگی نہیں ہے. لیکن سمجھ لو غریب ہو یا غربت کی تم نے غربت کا ڈھنورا پیٹا ہے, تو تماشا ہو رہا ہے نا. لوگ زکات کا مطالبہ کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مجھے جو ہو دے دو, میں تو بڑا مستحق ہوں, اور ہزاروں روپے بینک میں جا کر جمع کر کے رکھتے ہیں, زیورات اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, گویا ان کے اوپر خود زکات فرض ہوتی ہے اور وہ جا کر دوسروں سے زکات دیتے ہیں. ایسے لوگ کیا کھاتے ہیں؟ ایسے لوگ گندگی کھاتے ہیں. اس لیے وہ گندگی کھاتے ہیں کہ ان کے پاس غربت کی چھلنی نہیں ہے, تو غریب ہی نہیں, جب غریب نہیں تو غربت کی چھلنی کہاں سے آئے گی؟ فلٹر مشین نہیں ہے ان کے پاس, اب جو آئے گا وہ سب ان کے پیٹ میں جائے گا. اور ظاہر ہے اب اگر وہ کسی دوسرے کو بھی کھلائیں گے وہ بھی نجاست ہی کھلائیں گے, مال چھنا نہیں, اور جو چھنا نہیں تو نجاست اس کے اندر. تو آدمی اگر غریب ہے تو اس کو اگر زکات دی جائے گی تو اس کے لیے وہ پاک مال, وہ خود استعمال شوق سے کرے, کوئی اس میں حرج نہیں, اور جس کو چاہے کھلا پلائے, امیروں کو چاہے امیروں کو کھلائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو چاہے تو ان کو کھلائے. جب حضور نے خود کھایا تو اس کے بعد اس سے کیا درجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرماتے تو ان کے لیے صدقہ ہے, ہمارے لیے ہدیہ. پہلے جب ان کے پاس پہنچ گیا تو اب وہ چھن گیا, اگر چھن گیا تو اب ہم سب کے لیے جائے گا. تو اس لیے یہ کوئی اعتراض کی بات ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی کسی بچے کو اپنے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, کسی غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو ٹوکنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے, ارے آج بچہ ہے کل یہی تو بڑا ہوگا. اس کے جو دماغ کی نشو نما ہے وہ وہ کیسے ہوگی؟ وہ انہی حالات سے گزر کر ہوگی. اب اگر اس کو نہیں روکا گیا, وہ غلط کام کر رہا ہے, تو وہ سمجھے گا, اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ غلط کام غلط نہیں ہے, سب صحیح ہے, پھر تو ہمیں روکا نہیں جا رہا. آہستہ آہستہ وہ برائیوں کا وہ عادی بنتا چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بچے تھے لیکن فوراً تو غلط مت کرو, یہ کیا کر رہے ہو, کھاؤ یہ کھجور کھا رہے ہو, تھوکو 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 جلدی. ہم سوچیں گے ارے بچہ ہی تو ہے, کھا لیا چلو کوئی بات نہیں, ہم کچھ دے دیں گے. اس طرح نہیں, بچہ بھی غلط کام کرے, کسی بھی نوعیت کا وہ غلط کام, اس کو فوراً ٹوکنا چاہیے. نہیں ٹوکا جائے گا تو برائیاں اس کے ذہن و دماغ کے اندر راسخ ہو جائیں گی, تو ان کا نکالنا مشکل ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں لباس کا معاملہ بھی ہے, صحیح. بہت سے لوگ کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے, جو چاہو پہنا دو. ارے بچہ ہے پہنا دیا تم نے, ٹھیک ہے. جیسے آج کل فیشن ہے تو دیندار گھرانوں میں بھی ہوتا ہے, چھوٹی بچی ہے تو اس کو ایسا لباس پہنا دیتے ہیں تو مناسب زیادہ نہیں ہوتا. وہ تو بچی کے لیے اگرچہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, تو وہ جسم کا حصہ اوپر کا تھوڑا کھل گیا, اور چھوٹی بچی کے لیے چار سال کی تین سال کی تو کوئی بہت بڑے حرج کی بات نہیں ہوئی. لیکن حرج اس لیے ہے کہ آج اگر اس کو یہ لباس پہنایا جا رہا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اور کل جب وہ بڑی ہوگی تو اس کو لباس اچھا لگے. تو اس کا خیال شروع سے رہنا چاہیے, بچوں کو ایسے ماحول میں رکھا جائے, ایسا لباس پہنایا جائے, اور ان کے ساتھ گفتگو میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے ذہن و دماغ کی صحیح تربیت ہو سکے, صحیح پرداخت ہو سکے. اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو بچوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا, جیسا عام طور پر ہو رہا ہے. بچے جا کے گالیاں دے رہے ہیں, ارے بچہ ہے, بچہ کیا ہے بھائی, تم آج اس کو گالیاں دینے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا محلے میں, گندے لوگوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے, گالیاں سیکھ رہا ہے, تو کل کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جو سیکھے گا وہ بات اس کے ذہن کے اندر اتر جائے گی, اس کی برائی اس کے ذہن و دماغ سے نکل جائے گی. تو اس لیے بچوں کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اگرچہ غیر مکلف ہیں لیکن تربیت کا جو پہلو ہے, اس تربیت کے پہلو کے اعتبار سے ان کو شروع سے روک ٹوک کے ساتھ ہی رکھنا بہتر. اب روک ٹوک کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بے ضرورت آدمی بار بار مارے, بار بار ڈانٹے, چیخے چلائے تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچہ ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. ارے روز اما کا کام یہی مارتی, ارے روز ڈانٹتی, سن لیں گے کوئی حرج نہیں, ہم تو اپنی کریں گے, دیکھیں کیا کرتی. ایک ضد مزاج کے اندر پیدا ہونے لگتا. تو تربیت کرنے کا اور تنبیہ کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ اس سے فائدہ اٹھائے, اس کو قبول کرے, اس کے اندر ضد پیدا نہ ہو. روکنا ضروری ہے, روکنا ضروری ہے, لیکن اس کا طریقہ بھی بہتر ہونا چاہیے. اس سے محبت ٹپکے, मोहब्बत टपकती है तो छोटा बच्चा भी उसको महसूस करता है और वो उससे करीब होता है, उस अमल से मानूस होता है। और ये हर जगह होता है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा उस्ताद के पास है, वो पढ़ रहा है किसी मदरसे में है, तालीम गाह में, अब उस्ताद उसको बेजरूरत मार रहा है तो बच्चे के अंदर जिद पैदा होती है। ये मारना कोई अच्छी चीज नहीं, अजीब मिजाज बन गया हमारे पढ़ाने वालों का, समझते मारेंगे नहीं तो काम ही नहीं बनेगा। और सबसे ज्यादा मारते कौन है? कुरान मजीद पढ़ाने वाले हिफ्ज कराने वाले सबसे ज्यादा मारते हैं। हालांकि मार से बच्चा कम पढ़ता है, मार की जरूरत कभी कभार पड़ती है, लेकिन जो बात मैंने अर्ज की कि आप तरीका वो इख्तियार कीजिए कि बच्चा आपको खैर खा समझे, वो समझे कि मोहब्बत सही और ये हमारी इसलाह करना चाहते हैं, तो मारने से बात नहीं बनती थे। मारने की जरूरत तो कभी कभार पड़ती, लेकिन सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाले मारते। और अजीब बात कि कुरान मजीद के तालीम का जहाँ जिक्र कुरान आया है, कुरान मजीद ही में, कुरान मजीद की तालीम का जहाँ जिक्र खुद कुरान मजीद में आया, वहाँ अर रहमान का जिक्र, अर रहमान अल्लम अल कुरान। अगर अल्लाह ये चाहते तो अल कहार वहाँ सिफत ले आते, अर रहमान है जिसने कुरान सिखाया, तो यह कि अल्लाह जिसने कुरान सिखाया उसकी जो सिफत रहमान है वहाँ उसका जिक्र किया गया। मालूम ये हुआ कि सिखाने वालों के अंदर मादा रहम का होना चाहिए, मोहब्बत का होना चाहिए। अगर मारने का मिजाज बनेगा तो उसका नतीजा ये होगा कि लड़के उकसा जाएंगे और हो सकता है कि पढ़ाई छूट जाए, और होता है अक्सर देखा गया कि बच्चे फिर पिटा कर घर आ गए, छोड़ दी पढ़ाई, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं है। तो तंबीह तो जरूर होनी चाहिए मुनकर पर, लेकिन बेजरूरत मारना, बार बार डांटना, इसमें जरा एहतियात करने की जरूरत है। अब यहाँ यूरोप में तो इसमें बहुत तजावुज हो गया, यहाँ क्या है, रद्द अमल है, जो होता है रद्द अमल होता है, वो रद्द अमल का फिर रद्द अमल होता है। कोई ये नहीं देखता कि सही रास्ता क्या है, दरमियानी रास्ता क्या है, उन्होंने देखा कि बस मार ही मार है, उन्होंने कानून बना दिया कि बच्चे पर हाथ उठाया ही नहीं जा सकता, अगर माँ बाप भी हाथ उठाएंगे तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, इससे बड़ा पागलपना और कौन सा हो। जब ये कानून बनाया जाएगा कि अगर माँ बाप भी बच्चे को मारेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, बच्चा डायल करेगा कोई फोन खास होता है, बस वो पुलिस आएगी, माँ बाप उठा ले जाएगी, पागलपन। मारना यकीनन कोई बहुत मुफीद नहीं, लेकिन कभी कभी मुफीद होता है, उसकी जरूरत पड़ती, इसलिए उसको अपने हदूद में रहना चाहिए। अब कोई ये कहे कि बिल्कुल बेकार है, हाथ उठाएंगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, हाथ तोड़ दिए जाएंगे माँ बाप, तो उससे बड़ा पागल है। अगर ये निजाम बनाया जाएगा तो बच्चे फिर क्या होंगे? वही होंगे जो हो रहे हैं आज। बच्चे यूरोप में क्या है? सबसे बढ़कर माँ बाप के बागी होते हैं, माँ बाप नहीं मारते उनको, मजबूर है, लेकिन माँ बाप के बागी होते हैं, जानते हैं कि क्यों नहीं मार रहे, जेल चले जाएंगे मारेंगे तो, हमारी मोहब्बत में थोड़ी। ये जो मिजाज बनता है एक तरीक का, उसके बाद से सारे आपस के रिश्ते टूट जाते हैं। माँ बाप से बढ़कर किसका मुकद्दस रिश्ता हो सकता है? लेकिन ऐसा निजाम बना दिया गया वहाँ पर कि ये मुकद्दस रिश्ता भी तार तार हो गया। अब वहाँ खानदान ही कायम नहीं। अमेरिका का हाल ये है कि आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है वहाँ पर कि इनको अपने माँ बाप का पता नहीं, हरामकारी पर सब कुछ हो रहा है। क्या नतीजा उसका निकलेगा? कहाँ से बरकतें आएंगी? ये तो यूरोप कब का तबाह हो चुका होता, अल्लाह का अजाब आ जाता वहाँ पर। लेकिन बात चीजें उनकी ऐसी हैं कि जिसकी वजह से अजाब इलाही ठहरा हुआ। और एक बड़ी अहम चीज ये है कि वो लोगों के फायदे की चीजें भी बहुत करते हैं, वो लोगों के फायदे की चीजें भी बहुत करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। बिजली ईजाद कर किसने की, ये पंखे कहाँ से आए, एसी कहाँ से आया, और ये जो नई नई चीजें ईजाद हो रही कहाँ से आ रही, ये लोगों के फायदे की जो चीजें हैं उन पर भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, मेहनत करते हैं। और कुरान मजीद कहता है कि कि जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाली चीज है वो जमीन में बाकी रहे, वो जो फायदा पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं یہ ان کے بقا کا ذریعہ ہے, ورنہ تو کب کے تباہ برباد ہو کر ختم ہو چکے ہوتے, مٹ جاتے. اس کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں. کچھ اصول ہیں ان کے اپنے, اپنا ایک نظام ان کا, بہرحال کچھ نہ کچھ ہے جس کی بنا پر وہ قائم ہے, ورنہ ان کی خرابیاں اور فحاشیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ان کے دنیا میں وجود و بقا کا جواز باقی نہیں رہا. لیکن دوسرے کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے. تو بہرحال بچوں کو تنبیہ بہرحال کرنی پڑے گی, مارنے کی ضرورت ہے تو کبھی مارنا بھی پڑے گا, لیکن ہر چیز میں اسلام ہم کو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. پورا دین اعتدال پر مبنی, ہر چیز اعتدال کے ساتھ. یہ اسلام کی وہ خوبی ہے جس سے ہر مذہب محروم, ہر کلچر محروم. کہیں پر آپ کو یہ اعتدال, یہ توازن نظر نہیں آئے گا جو توازن آپ کو اسلام کے اندر نظر آئے گا. ظاہر ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کا دیا ہوا یہ دین, یہ سارا نظام, زندگی گزارنے کی ساری ترتیب اس مالک, اس پیدا کرنے والے کی, اللہ کی, جو زبردست بھی ہے اور جاننے والا ہے, خوب واقف ہے کہ کس کو کب ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے. تو دین میں ساری باتیں پوری پوری وضاحت کے ساتھ پہنچ گئی. وعن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. حضرت عمر بن ابي سلمة رضی اللہ تعالی عنہما وہی ہیں جن کا ابھی تین دن پہلے سیرت رسول اکرم میں تذکرہ آپ نے سنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ نکلی تھی, روک لیا گیا ان کو. شوہر کو روکا ان کے قبیلے والوں نے, بچے کو لے گئے نہیں, ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روکا ان کے قبیلے والوں نے, بچے کو ان کے قبیلے والے لے گئے. بیچارے حضرت ابو سلمہ تنہا جانا پڑا ان کو. انہیں کا واقعہ ہے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کی وفات ہوئی, اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اہلیہ تھی, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا. تو ان کے جو بیٹے تو عمر, ظاہر وہ آپ کے ربیب تھے. ربیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی والدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی, اور جب ان کی والدہ سے آپ نے شادی کی تو ان کے جو بچے تھے تو آپ کی تربیت پر تھے, آپ کے گھر میں تھے گویا. انہی کا واقعہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا, آپ کی گود میں تھا, کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں کانت یدی تطیش فی الصحفہ, پلیٹ میں کھانا رکھا تھا اور میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا, مختلف پلیٹ کے حصوں سے میں کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یہ تربیت, آپ نے دیکھا کہ یہ ایک غلط کام ہو رہا ہے تو آپ نے ٹوکا, اور آپ نے پھر پورے آداب سکھائے ان کو کھانے کے. آپ نے فرمایا کہ یا غلام, اے بچے, اللہ کا نام لو, کھانے کا طریقہ یہ, جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو, وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اپنے سامنے سے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین آداب بیان فرمائے. سب سے پہلی بات یہ اللہ کا نام لو. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا, اس کا پیٹ نہیں بھرتا, وہ غذا اس کے لیے صحیح طریقے پر جزو بدن نہیں بنتی, اور اس کے جسم کے اندر وہ پاکی پیدا نہیں کر پاتی, ایسی پاکی کہ جو اس کو خیر پر آمادہ کرے. ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو اعمال ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, یہ اعمال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, ایک عمل کے نتیجے میں دوسرے عمل کی توفیق ہوتی ہے. اور ایک عمل سے اگر محرومی ہو تو بعض مرتبہ نہ جانے کتنے اعمال سے محرومی ہوتی. یہ ایک عمل ہے بسم اللہ پڑھنا. آدمی بسم اللہ پڑھے گا تو وہ اس کے جسم کے اندر ایک برکت پیدا کرنے والی, پاکی پیدا کرنے والی ایک چیز ہے, اور جب وہ چیز اس کے جسم کے اندر پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو خیر کی توفیق ہوگی, خیر کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی. آج ہماری طبیعتیں جو بھلائیوں کی طرف نہیں چلتی, اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہمارے کھانا اور پینے کا نظام درست ہے. اول تو یہی پتہ نہیں کہ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں, مشتبہ کھا رہے ہیں. مشتبہ کا تو معاملہ ختم ہو گیا ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس کو حلال کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت تلاش کر لی جاتی. اچھا آ گیا کھانا, ارے ٹھیک ہے, وہ صاحب ٹھیک ہے, بینک میں کام ہی تو کرتے ہیں نا, تو بینک میں جو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ تو جائز ہے, کوئی حرج تھوڑی ہے. ایک ہے حرج کا نہ ہونا, اور ایک یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسی چیز اختیار ہی نہ کرے کہ جس میں ادنا معمولی بھی کوئی شبہ, معمولی بھی کوئی شبہ. جب یہ احتیاط کی زندگی ہوگی تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی پاکیزہ زندگی جیے گا اور اچھے اعمال کا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. اب اگر آدمی کھا رہا ہے, حرام نہیں کھا رہا ہے, حلال کھا رہا ہے, اور بسم اللہ پڑھ کر کھا رہا ہے, تو اس کی برکت شامل, اس کو مزید خیر کے عمل کی طرف قدم بڑھانا آسان ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے بسم اللہ اگر نہ پڑھی جائے تو. ایک دوسری روایت میں الفاظ اس طرح کے آتے ہیں, اور ایک یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ اگر آدمی بسم اللہ بھول گیا, بعد میں یاد آیا, آخر میں یاد آیا, تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ, بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ, تو شیطان نے جتنا کھایا ہوتا ہے قے کرتا ہوا بھاگتا ہے, اس کو ہضم نہیں ہوتا, اس کو ہضم نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا چور کو حلال مال ہضم نہیں ہوتا, شیطان کو کہاں ہضم ہو جائے گا؟ شیطان کو حلال مال ہضم نہیں ہوتا, پاک مال ہضم نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی, اور دوسری بات یہ فرمائی کہ کل بھی یمینی آداب میں طے کھانے کے, بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. زمانہ جاہلیت کا رواج تھا یہ, بعض لوگ سے فخر سے کھاتے تھے بائیں ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, آپ نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو بڑے متکبرانہ انداز میں سے کہا میں نہیں کھا سکتا, میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا, بائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ نے اس کو بدعا دی کہ پھر تم دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکو. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کا ہاتھ شل ہو گیا, پھر دائیں ہاتھ اس کا اٹھ ہی نہیں سکتا, تکبر نے مارا اسے. آپ کا فرمانے بتائیے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, میں نہیں کھا سکتا, میں تو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے نہ کھا سکو, پھر تم نہ کھا سکو, تو صحیح سکا اس کا ہاتھ. تو حکم ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے کھائے, یہ آداب میں سے ہے کہ ہر اچھا کام آدمی دائیں ہاتھ سے کرے, اور نمبر دو والی یہ چیز ہوتی ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرے. لباس پہننا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ ڈالے, اتارنا ہے تو پہلے بائیں ہاتھ نکالے. اب چاہے وہ کرتا ہو, چاہے وہ پائجامہ ہو, چاہے وہ موزے ہو, چاہے کچھ بھی, یہ آداب میں ہر چیز میں ایسے ہی. سرما لگانا ہے پہلے دائیں آنکھ میں لگائے, پھر بائیں آنکھ میں لگائے. وضو میں تو آپ جانتے ہیں پہلے دائیں عضو دھویا جاتا ہے, پھر بائیں عضو دھویا جاتا ہے. ہر عمل میں جو بہتر مسجد میں آپ قدم رکھتے ہیں, پہلے دائنا پیر رکھتے ہیں, پھر بایاں پیر رکھتے ہیں, اور جب نکلتے ہیں تو پہلے بایاں, اور جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو پہلے کون سا پاؤں رکھا جاتا ہے؟ پہلے بایاں, اور اس کے بعد دایاں. یہ نظام گویا ہر اچھا کام جو ہوگا وہ دائیں طرف سے, اور جو ایسا کام ہوگا کہ جس میں اس کا منفی پہلو ہے تو وہ ہمیشہ بائیں طرف سے, اس کو بائیں طرف سے کرے, دائیں طرف سے نہیں کرے. یہ اصول ہے. تو کھانا آدمی جو کھائے گا وہ دائیں ہاتھ سے کھائے, استنجا کیسے کرے گا؟ استنجا بائیں ہاتھ سے کرے گا. یہ ہمیں آداب سکھائے گا. صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اور پھر فرمایا کہ کل مما یلی, اپنے سامنے سے کھاؤ, ہاتھ مارو مت ادھر ادھر. بچہ تو بچہ, اس نے ہاتھ مارا, لیکن آپ نے بچہ ہونے کے باوجود اس کو ادب سکھایا, और उसके साथ एक बात नहीं, आपने तीन बातें बताई। इससे एक बात ये भी मालूम होती कि जब मौका मिल ही जाए तो आदमी वजाहत करे। एक चीज देखी उसने फलां गड़बड़ हो रहा, उसने टोका उसको, और जब टोका और मौका मिला तो उसको उसके लिए बेहतर है कि पूरी वजाहत करे, ताकि अगर और दूसरी कोई गलती उसके जहन में बैठी हुई है तो वो भी निकल जाए, उसका मामला भी कुछ सही हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई। यहाँ ये समझना चाहिए कि अगर दस्तरखान बिछा हुआ है और कई अनवा की चीजें लगी हैं, गोश्त की कई किस्में हैं, जैसे आज हो रहा है, पहले तो सबूर नहीं था, कई कई खाने हैं, इसमें हर्ज नहीं है कि आदमी अपना हाथ बढ़ाकर दूसरी नौ की चीज अगर लेना चाहता है तो ले सकता है। एक प्लेट में मसलन सिर्फ चावल रखे हैं तो उसके लिए तरीका बेहतर यह है कि सामने से निकालें, वो ये ना करें कि बीच से निकालें, कि दूसरी की तरफ का जो हिस्सा है वहां हाथ बढ़ाए, वहां से चावल निकाले बिरयानी, ये मुनासिब नहीं। छांट छांट के सारी बोटियां अभी अपने सामने से खाओ, दूसरों के सामने से मत खाओ, ये आदाब के खिलाफ। बाल लोग बहुत अजीब किस्म का मिजाज रखते हैं, प्लेट आई अब देखा उन्होंने जहाँ जहाँ माल है उन्होंने हाथ मारा, ये आदाब के खिलाफ है। दस्तरखान पर आदमी पहचाना जाता है, और बुजुर्गों ने तो एक अजीब बात दिखी, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि दस्तरखान पर जो चीज उसको अच्छी लग रही है वो दूसरे को खिला दे, जो चीज उसको अच्छी लग रही है वो दूसरे को खिला दे, और खुद मामूली चीज खाने पर सब्र करे तो सब्र नहीं होता दस्तरखान पर। वहां अगर कोई सब्र बर्दाश्त से काम लेता है तो बुजुर्गों ने लिखा, आरिफीन ने, अल्लाह वालों ने, कि ये कुर्ब इलाही का बड़ा जरिया है, ये कुर्ब इलाही का बड़ा जरिया है। अच्छी बोटी खुद मत खाओ, भाई दूसरे को दे दो, ठीक है तुम्हारे सामने है तो कोई हरज नहीं तुम खा लो, लेकिन खास तौर से अगर वो दूसरे के सामने है तो इसमें एहतियात बेहतर है। और दूसरी बात ये कि एक ही चीज अगर है तब तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है कि वो दूसरी तरफ से निकाले, अपनी तरफ से निकालो, अपनी तरफ निकाल के खाओ, ये हुक्म दिया गया। अलबत्ता अगर अनवाव अकसाम की चीजें दस्तरखान पर चुनी हुई हैं तो इसमें हरज है, चाहे आदमी जो चीज पसंद हो उसे खा ले। जैसे आप क्या होता है, प्लेट में कई किस्में होती हैं, फुल्की भी है और केला भी है और सेब भी है, जो भी है। अब आपको केला अच्छा लग रहा है लेकिन वो दूसरी तरफ रखा हुआ है तो कोई हरज नहीं, आप हाथ बढ़ाइए केला खाइए, कोई इसमें अदना कोई वो नहीं है, आदाब के खिलाफ नहीं है, आयन अदब के मुताबिक। आपने खुद ये बात फरमाई कि अगर खजूरों की मुख्तलिफ किस्में रखी हुई हैं थाल में और तुम्हें कोई दूसरी किस्म अच्छी लग रही जो दूसरी तरफ है तो इसमें हरज नहीं, तुम दूसरी किस्म उठाओ खा लो। तो ये आदाब है खाने के कि दस्तरखान पर मुख्तलिफ किस्में अगर रखी हैं तो आदमी हाथ बढ़ा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर एक ही किस्म है तो फिर यही मुनासिब है, आदाब में से है कि आदमी अपनी तरफ से खाए, दूसरे की तरफ हाथ ना बढ़ाए, इसलिए कि उसका नुकसान यह है कि दूसरे को उससे थोड़ा सा कबीजगी होती, दूसरे को कबीजगी होती, हमारी तरफ से निकालना भी अभी तरफ निकाल के खाओ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आदाब इरशाद फरमाए। सुभान अल्लाह।